ہے تو اس کے والی،
اس کے والی
پھر بن کے بھکاری،
بن کے بھکاری
چوکھٹ پہ تمہاری،
آیا سواری
ہے شاہ خراسان کا روزہ میرے آگے ہے.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا أحيا أمرنا فقلت له كيف يحيي أمركم؟ قال يتعلم علومنا ويعلمه الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور اپنی اور آپ تمام حضرات کی جانب سے اس خوشی کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کے جد امجد کی ولادت کی تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امامت کی آٹھویں اور سلسلہ عصمت کی دسویں کڑی ہیں، رؤوف آل محمد اور عالم آل محمد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے معروف القاب. ایک بڑا اچھا مقدمہ ہمارے برادر نے میرے لیے بنا دیا، ورنہ شاید گفتگو میں ورود میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. ہمارے برادر واقعاً ان کا کلام اور طرز کلام دونوں ہی انشاءاللہ قبولیت کی منزل پر پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے برادر شجاع رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس لیے کہ آج کے دور میں ہمیں اپنے مذہب، اپنے مسلک اور خصوصاً ممبر کی حفاظت کے حوالے سے جن دلیرانہ اقدام کی ضرورت ہے، الحمدللہ یہ برادر اس طرف متوجہ ہیں. اور یہ وہ تبلیغ کا مرحلہ اور وہ تبلیغ کا سلسلہ ہے کہ جس میں ورود ہوتے ہوئے، وارد ہوتے ہوئے اکثر لوگ گھبراتے ہیں، اس لیے کہ اکثر لوگوں کو اپنی شہرت، اکثر لوگوں کو پبلک ڈیمانڈ کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا وہ ایسے موضوعات پر بات کرنے سے گھبراتے ہیں کہ جو انہیں پبلک ڈیمانڈ سے دور کر دے. لیکن راہ حق پر انسان اگر تنہا رہ جائے تو تنہا نہیں ہوتا، اس لیے کہ راہ حق پر جہاں حق اس کے ساتھ ہو وہاں تنہائی نہیں ہے، جہاں حق ساتھ نہ ہو وہاں تنہائی ہے، گرچہ ساری دنیا آپ کے ساتھ ہو. لہذا حق کے راستے میں یہ مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے کہ امام نے اپنے صحابی سے دعا کے انداز میں فرمایا رحم اللہ عبدن، اللہ رحمت نازل کرے اس بندے پر۔ امام کسی کے لیے دعا کرے تو یقین ایک مقام افتخار ہے۔ امام مستجاب الدعوہ ہوتا ہے، امام کی دعا رد نہیں ہوتی۔ امام دعا کر رہے ہیں رحم اللہ، اللہ اپنی رحمت میں شامل کرے عبدم اس بندے کو، کس نے، کس بندے کو، کہ یو احیا امرنا، جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا۔ اہل بیت کے امر کو زندہ کرنا، راوی نے فوراً پلٹ کر سوال کیا، فقلت لہو، میں نے سوال کیا کیسا یحیی امرکم، کیسے آپ کے امر کو زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ پہلا مرحلہ یتعلموا علومنا، امر کے احیاء کے لیے پہلا مرحلہ کیا ضروری ہے، ہمارے امر کو سیکھے، علوم کو سیکھے، ہمارے علومنا۔ امام اپنی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، علوم آل محمد کو سیکھے۔ دوسرے مرحلے میں کیا کرے، وَيُعَلِّمَهَا النَّاس، اور دوسرے مرحلے میں سکھائے۔ بس پہلا مرحلہ کیا ہے، خود علوم آل محمد کا سیکھنا، دوسرے مرحلے میں سکھانا ہے۔ ابھی جو برادر جن باتوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ آج ہم نے منبر کو اپنے کہاں پہنچا دیا، دیکھیے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ذکر اہل بیت کرے، اس لیے کہ ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ذکر اللہ ہے، اور اللہ کے ذکر سے بڑا اور بلند کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن اس ذکر کے آداب ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ ذاکر بنے، اگر آپ واقعاً چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ذاکر بنے اور منبر پر بیٹھنے کے قابل بنے، تو صرف تقریر کرنا مت سکھائیں بچے کو، بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ منبر پر بیٹھے تو پھر ضروری ہے کہ پہلے مرحلے میں آپ اسے علوم آل محمد کو سکھانے کے لیے بھیجیں، اور پھر جب وہ علوم آل محمد سیکھ لے، اس کے بعد اس کا حق ہے کہ وہ منبر پر بیٹھ کر علوم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کرے۔ اس لیے کہ جس نے علوم آل محمد سے آشنائی پیدا نہیں کی ہوتی، یہ یاد رکھیے گا کہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ میں سب سے کم سن امام، جن کی سب سے کم سنی میں شہادت ہوئی، وہ امام جس نے سب سے کم سنی میں امامت کو شروع کیا، ایک خاص اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ورنہ سب سے کم سن امام کون ہے جس کی امامت سب سے کم عمر میں شروع ہوئی، کون سا امام ہے کم سنی میں کس امام کی امامت، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، 5 سال کی عمر میں امام زمانہ کی امامت کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد کون ہے، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، 9 برس کی عمر میں آپ کی امامت شروع ہوئی، اور سب سے جوانی میں جس کو زہر دے کر شہید کیا گیا، امام تقی۔ ایک بڑا عجیب و غریب جملہ امام سے منقول ہے، امام فرماتے ہیں کہ انسان جسے سنتا ہے اس کا بندہ بن جاتا ہے، اس کا عبد ہو جاتا ہے، لہذا یہ غور کرو کہ تم کسے سننے جا رہے ہو۔ کبھی ٹی وی آپ دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ چینل بدلتے بدلتے میں، یہ آپ نے بعض چینلز دیکھے ہوں گے، کچھ چینلز ہیں، حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ آپ 5 منٹ چینل اگر دیکھیں گے تو ہنس ہنس کر آپ کے پیٹ میں درد ہو جائے گا، مثلا آپ چینل لگے گا جس میں لوگ آپ کو کھیرا کھانے کا سنتی طریقہ سمجھا رہے ہوں گے کہ سنت میں طریقے میں کھیرا کیسے کھایا جاتا ہے مثلا، یا مثلا اسی طرح کی کچھ اور باتیں سنتی طریقے سے فلاں کام کیسے کیا جاتا ہے، 5 منٹ دیکھیں گے تو آپ کو ہنسنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے یہ کیا دین کے ساتھ مذاق چل رہا ہے، لیکن جب کیمرہ پبلک کی طرف جائے گا تو آپ کو حیرت ہوگی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اسے، اور کسی چینل پر جائیں گے تو آپ کو اور بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جن کو سننے والے بظاہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا سننا کیا بولنے والے کی عالمیت پر دلالت کرتا ہے؟ کیا ہزاروں لوگوں کا سننا یہ بناتا ہے کہ یہ شخص بہت عالم اور بہت فاضل ہے؟ کیا یہ ثابت کرتا ہے کہ جو شخص یہ پروگرام کر رہا ہے جس کو ہزاروں لوگ سن رہے ہیں؟ اصلاً ایسا نہیں ہے عزیزان. فرش ازاں درسگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. اس درسگاہ نے طول تاریخ میں نہ صرف ہمیں زندہ رکھا ہے بلکہ ہر دور میں ظالم کا مقابلہ اور مظلومیت کی حمایت کی ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دشمن اس فرش کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے، بری طرح سے آگاہ، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ اس فرش ازا کے اثر کو کسی طرح سے توڑا جائے. ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو تشیع کا سب سے بڑا ہتھیار ان کی شہرگ ہے، اسے برباد کیا جائے. ہم ٹی وی ڈرامہ مختلف چیزیں دیکھتے دیکھتے اب اس اسٹیج پر آ گئے ہیں کہ اب ہم بھی اپنے لیے آسان مذہب کے تلاش میں ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی سی ایسی جگہ پر جائیں، اب لازمات ہے کیونکہ گھر میں ہم کیا دیکھتے ہیں، پورے رمضان ہم ایک شو دیکھتے ہیں جس میں بلا وجہ لوگوں کو انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں، بلا وجہ کیے جاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا. ڈھائی گھنٹے پروگرام چلتا ہے، اس ڈھائی گھنٹے کے پروگرام کے بعد آپ کسی سے سوال یہ کر لیں کہ تم نے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد کیا سیکھا، تو زیرو نالج، صفر بالکل. لیکن ڈھائی گھنٹے تک دیکھ رہے ہیں اور پورا مہینہ دیکھتے ہیں، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، افطار نہیں کرتے جب تک ٹی وی نہ لگا لیں، عجیب بات. پورا دن بھوکے پیاسے کس کے لیے رہے تھے؟ اللہ کے لیے. لیکن جیسے ہی افطار کا وقت آیا تو دسترخوان پر کس کو بلا رہے ہیں؟ شیطان کو. پھر کہتے ہیں ہمارے روزوں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ لعلکم تتقون، اور روزے کا اثر ہے، روزہ رکھنے سے انسان میں تقوی ایجاد ہونا چاہیے. جب ہم اپنے روزے کی ابتدا غضب الہی سے کرتے ہیں اور انتہا غضب الہی پہ کریں گے تو پھر ایسا روزہ سوائے بھوک کے کچھ اور نہیں لکھا جاتا. ایسے لوگوں کے ثواب کے خانے میں لکھا جاتا ہے یہ کہ بندہ 14 گھنٹے بھوکا رہا. بس ہم نے عادت کر لی ہے کہ ہمیں مفت میں چیزیں بٹیں، لہذا اب ہم جب مجلس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تب بھی ذہن کے گوشے میں کیا ہوتا ہے، ایسی کسی مجلس میں جایا جائے جہاں پر فری میں دین مل جائے، بغیر عبادت کے، بغیر زحمت کے، بغیر کوشش کے، بغیر قربانی کے، بغیر کسی زحمت کے ہم بس جائیں، جب واپس آئیں تو میری جیب پہ جنت کا ٹکٹ ہونا چاہیے. عجیب بات، جن کے وسیلے سے میں جنت لینے جا رہا ہوں وہ نماز کے مصلے پر اتنا کھڑا ہوتا ہو کہ اس کے پیروں میں ورم پڑ جاتا ہو، سجدے اتنی کثرت سے کرتا ہو کہ اس کی پیشانی پر پینا سمجھتے ہیں، گٹھلیاں بن جاتی ہوں جن کو سالانہ کاٹا جاتا ہو، وہ اتنے سجدے کرے اور میں اسی سید سجاد سے مفت میں جنت لے کر اپنے گھر چلا جاؤں. حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین کربلا میں اس مقصد سے جا رہے ہیں کہ وہ اپنا خانوادہ پورا قربان کر دیں تاکہ مجھ جیسے گنہگار کو آدھا ایک گھنٹہ مجلس میں آنے، 15 منٹ رونے کے بدلے میں جنت میں پہنچوا دیں. کیا علی اکبر کی قربانی اس لیے ہے؟ کیا جناب قاسم کی قربانی اس لیے ہے؟ کیا جناب عباس کو اس لیے قربان کیا گیا؟ مفت کا دین چاہیے ہمیں، ایسا دین جو ہمیں آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچا دے. بڑی حیرت کی بات ہے، جنت کا سردار زحمتوں کے ساتھ پہنچے اور ہم بغیر کسی زحمت، بغیر کسی تکلیف کے جنت میں پہنچے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تاریخ میں، کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا. شیطان پرست فرقہ اس سے پہلے بھی ادیان کی شکلوں کو بدل چکا ہے. مسیحیت کی جو موجودہ شکل ہے اس کو اسی شیطان پرست فرقے نے تبدیل کیا ہے. مسیحیت حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والے کون تھے؟ یہودی. تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں آپس میں جنگ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ شیطان پرست فرقے نے مسیحیت کو اس جگہ پر لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پر بجائے اپنے، اب ان کی نظر میں کیا ہے حضرت عیسیٰ؟ کیا ہے ان کی نظر میں؟ خدا، ان کی نظر میں خدا ہے، جو ان کے خدا کو قتل کرنے کی کوشش کرے. اب یہ تو لڑائی ہے نا، یہ تو جنگ ہے خدا سے. خدا کے قاتلوں، خدا سے جنگ کرنے والے، خدا کی مخالفت کرنے والوں کے بجائے مخالفت کرنے کے آج وہ ان کے مشکور ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں، کہہ رہے جی آپ کا بڑا مہربانی، آپ کا شکریہ، اگر آپ حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ نہ کرتے تو ہم کیسے بخشوائے جاتے. یہ تفکر، اور یہ یاد رکھے گا کہ تشیعوں میں بھی یہ زمانہ دور نہیں ہے، جب ایک فرقہ، یہ جس کے ابھی آثار ظہور ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد یہ یزید اور یزیدیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے کہ آپ کا شکریہ، اگر آپ امام حسین کو ایسے قتل نہ کرتے، ایسے شہید نہ کرتے تو ہم کیسے بخشوائے جاتے. اپنے ہی قاتلوں کا مشکور بن جاتا ہے انسان اگر جہل کے راستے کو اختیار کرے. کچھ باتیں دین میں پڑی، دو جمع دو چار طرح کی ہیں. دین سختی کا دین نہیں ہے، دین ہم سے نہیں چاہتا کہ ہم 24 گھنٹے، لیکن ہمارے دین کی ایک سینس ہے، وہ سینس ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے واجبات کتنے ہیں. کیوں دین کو بھاری سمجھا جاتا ہے؟ کتنے واجبات ہیں؟ مگر صبح سے لے کر رات تک کتنے واجبات ہیں جو اللہ نے میرے اور آپ کی گردن پر ڈالے؟ جب دین ہم سے عبادت کا کہتا ہے تو آپ دین کی سنس کو سمجھیں. دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ عبادت کے اگر 10 جز ہیں، ان میں سے 9 اجزاء کسب حلال میں ہیں. ہمارا دین تو ایسا ہے، آپ جو اپنے کاروبار کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، اگر کسب حلال کی نیت سے نکل رہے ہیں تو جہاد کا ثواب ملے گا آپ کو. اگر آپ کسب حلال کے لیے اپنا پسینہ بہا رہے ہیں، کسب حلال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا وہ تمام وقت جو آپ اپنی دکان میں یا اپنی تجارت میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت شمار ہوگا اگر کسب حلال کر رہے ہیں. 9 جز کو اللہ نے کسب حلال میں رکھا ہے. پورے دن میں اللہ ہم سے 5 وقت کی نماز کے، جس کا اگر آپ ٹوٹل ٹائم نکالیں گے کتنا ہوگا؟ آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ تو نہیں مانگی اللہ نے، کوئی وقت اس سے زیادہ نہیں مانگا. نافلہ آپ اپنی دکان میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، راستہ چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں. دین سینس رکھتا ہے ہمارا. آپ کو کہیں نہیں کہتا دین کہ آپ واجب نمازوں کے علاوہ جتنے نوافل ہیں وہ مسجد میں آئیں، آدھا گھنٹہ پہلے آ کر بیٹھے، 2 گھنٹے بعد تک تعقیبات پڑھتے رہے، تاکہ آپ کا نقصان ہو. نہیں چاہتا دین. دین کہتا ہے تسبیح چلتے ہوئے پڑھو. کس نے کہا کہ چلتے ہوئے تسبیح قبول نہیں ہوتی؟ تعقیبات کب کہا ہے قرآن نے کہ حتماً مسجد میں بیٹھ کر اگر پڑھو گے تو زیادہ ثواب ملے گا؟ لیکن ہم دین کو سمجھنا نہیں چاہتے. ہم نے دین کو پیچیدہ بنایا ہے، دین پیچیدہ نہیں ہے. اور کب دین پیچیدہ ہوتا ہے؟ کہ جب ہم دین کو اس کے اصل سے لینے کے بجائے کسی اور سے لینا شروع کرتا ہے. ممبروں پر بیٹھ کر قصے سنانا، ممبروں پر بیٹھ کر سستی سستی جنتیں فروخت کر دینا بہت آسان کام. امام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے عمر کو زندہ کرنا چاہتے ہو پہلے ہمارے علوم کو سیکھو. یقیناً یہ جو دانشگاہ اور اس کا سلسلہ برگزار کیا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے، مقصد کیا ہے؟ علوم آل محمد، علوم آل محمد کو زندہ کرنے کی ایک کوشش ہے. اب بہت سارے ذہن میں سوال ہوگا، بہت سارے افراد کے، امام دعا کر رہے ہیں رحمت کی ایسے شخص کے لیے کہ جو کیا کرے، علوم آل محمد کو سیکھے. اب اگر میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یا میری وہ عمر گزر گئی ہے، تو میں کیا کروں؟ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ اگر میں مستقیماً شریک نہیں ہو سکتا، غیر مستقیم کا راستہ موجود ہے. میں اپنے بہترین بچے کو دانشگاہ میں، اپنے بہترین بچوں کو علوم آل محمد کے لیے بھیج سکتا ہوں. بہت سارے لوگ ہم سے بہت ساری شکایتیں کرتے ہیں علماء کے بارے میں، ماشاءاللہ دہن درازی تو چونکہ اب شروع ہو چکی ہے، لیکن کبھی ہم نے گھر میں بیٹھ کر یہ نہیں سوچا کہ جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس کی وجہ ہم خود ہیں یا نہیں. قرآن کا قاعدہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے. اب میں اپنی حالت کیسے بدلوں گا؟ کیسے میرے اندر تبدیلی آئے گی؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے دین سے متعلق اپنی فکر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آج بھی ابھی بھی ہم اگر اپنے دین سے متعلق رویے پر غور کریں تو ہمارا رویہ کیا ہے؟ دین کے نام پر جب میں نے صدقہ نکالنا ہو صدقے کا کیا تصور ہے؟ اگر ابھی میں اس وقت آپ لوگوں سے کہوں کہ اپنے اپنے گھر میں جائیے اور صدقے کے لیے کچھ نکال کر لائیے تو جو آئے گا اس کو کبھی ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے گا کیا آیا ہے. صدقے کے نام پر میرے ذہن میں کیا ہے؟ پرانا جوتا، پرانا کپڑا، ہر وہ چیز جو اب میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، پھینکنا چاہتا ہوں، یا اتنی استعمال کر چکا ہوں کہ اب نکالتے ہوئے مجھے تکلیف نہیں ہو. صدقے کے نام پر میں کون سا نوٹ تلاش کرتا ہوں؟ سب سے چھوٹا، سب سے پرانا. ہم میں سے جو بعض ایسے بھی افراد ہیں کہ ان کو صدقے کا خیال اس وقت آتا ہے جب ان کا کوئی نوٹ چل نہیں رہا ہوتا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، کسی ٹیکسی ڈرائیور نے کسی نے پھٹافٹ نوٹ پکڑا دیا، رکشے والے نے نکل گیا. اب میں نے یہاں کوشش کی وہاں کوشش کی، جب کسی دکان پر وہ پھٹا ہوا نوٹ نہیں چلا تو اب مجھے خیال آتا ہے کہ یار بڑا عرصہ ہو گیا صدقہ نہیں نکالا. اور وہ پھٹا ہوا نوٹ جو کہیں نہیں چل رہا ہوتا ہم کیا کرتے ہیں؟ صدقے کے بکسے میں ڈال دیتے ہیں. دین کا کمال کیا ہے؟ دین کا کمال یہ ہے کہ وہ ہمارا پھٹا ہوا نوٹ بھی قبول کر لیتا ہے، اس پھٹے ہوئے نوٹ کو بھی چلا دیتا ہے. یہ جو میرا بیہیویئر دین کی طرف ہے یہ کلی بیہیویئر ہے پوری طرح سے. لہذا میں کیا کرتا ہوں؟ مدرسے میں میں اپنے اس بچے کو ڈالتا ہوں جو کہیں نہیں چل رہا ہوتا، اسکولوں میں فیل ہو جائے گا. جب میں دیکھوں گا کہ کہیں ٹیوشن پڑھا کر بھی نہیں چل رہا، کسی دکان میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں اس بچے کا؟ بہترین استعمال کیا بچے کا، اس کے فیوچر کیا ہے؟ اسے مدرسے میں ڈال دو جو کہیں نہیں چلے گا. اور مدرسے کا کمال ہے، معجزہ ہے مدرسے کا. آج بھی مدرسے کا معجزہ کیا ہے؟ ہمارے ان ڈمپ اور لوئسٹ آئی کیو بچوں کا مستقبل بنا دیتا ہے. بعد میں ہم شکایت کرتے ہیں کس سے؟ علماء سے، کہ جی ایسے کیوں ہیں، ویسے کیوں ہیں، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے. آپ دین کے لیے جو ان پٹ ڈالیں گے وہی آؤٹ پٹ آپ کو، جیسا بیج آپ ڈالیں گے ویسی آپ کو فصل اٹھانی پڑے گی. آپ دین کو اپنے بہترین بچے دے کر دیکھیں، 10 سال کے اندر آپ کے مذہب کا اگر چہرہ تبدیل نہ ہونا شروع ہوا مجھے بتائیے. دین کے نام پر ابھی یہ مشکلات ہیں ہماری، میں آج تک ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکا ہوں، واقعہ نہیں سمجھ سکا. دیکھیں مجھے کسی نے حق نہیں دیا کہ میں آ کر کسی کو اگر وہ امام کے نام پر 70 دے کے کھلانا چاہتا ہے میں آ کر اس کو کہوں کہ تم مت کھلاؤ. مجھے کسی نے حق نہیں دیا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں کہ 70 کے بجائے 140 کھلائے، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں دعا کریں گے کہ ریاکاری کے لیے نہ کرے. اس لیے کہ ریاکاری کے لیے کرے گا تو پھر کوئی ثواب نہیں ہے. لیکن میں 70 دیگوں کو کھلانے والے کو یہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم 70 دیگے دے سکتے ہو تو ایک دیگ اور مزید اس کا پیسہ دے کر کسی بچے کے اسکول کی فیس دے سکتے ہو یا نہیں؟ اگر تم نے امام کے نام پر ایک بچہ پڑھوا دیا تو کیا امام تم سے ناراض ہو جائیں گے؟ ہاں مثلا قیامت کے دن یہ ہوگا کہ امام پولیس صراط پر کھڑے ہوں گے، پکڑ لیں گے مجھے گریبان سے کہ میاں تم نے دیکھ کھلانے کے بجائے بچے کو اسکول پڑھوا دیا، ایسا ہوگا؟ امام میرا گریبان پکڑ لیں گے کہ تمہیں میرے پیسے، بچی جو بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اس کا جہیز نہیں تھا تم نے سوچوں دے دیا. امام مجھ سے آ کے سوال کریں گے، شکایت کریں گے تم نے میری دیکھ کم کر دی اور اس ہسپتال میں اس کو دے کر آ کر پیسے جس کے لیے علاج کرانے کے لیے پیسے، شکایت کریں گے امام. کیا واقعا میں نے دیکھیے یہ کانسیپٹس ہیں بڑی خاموشی کے ساتھ ہمارے درمیان ورود کیا جاتا. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے، آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی کہانی ایک چھپ کر بازار میں آئی. اچھا ہم افراد و تفرید دونوں نے ہمیں مروا دیا, افراد اور تفرید دونوں نے مروا دیا. وہ جو افراتی تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے کچھ چیزیں اپنی طرف سے گڑھ لیں کہ ذرا سنسنی خیز ہو جائے, پڑھنے والا سننے والا کچھ باتیں اس میں ایسی ڈال دو تاکہ وہ بیچارہ ڈر جائے. ہاں خوف سے کیسے چل رہے دین کو, ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں خوف کی فلسفی سے چلاتے ہیں, شوق فلسفی. اس میں لکھ دیا بھائی جس نے کہانی نہیں سنی تھی اس کے گھر کو آگ لگ گئی, اب بیچارہ کہانی کی منت ماننے والا وہ ڈر جائے گا. بھائی ایسا نہ ہو کہ میں نے کہانی سننے سے انکار کر دیا تو پتہ لگا میرے بھی گھر میں آگ لگ گئی. جس نے بی بی کے دروازے کو آگ لگائی بی بی نے اس کے گھر کو نہیں جلایا, کہانی نہ سننے والے کے گھر کو جلا دیں گے. مگر حضرت ایسے ہی ہیں, کبھی تصور کیا ہم نے. اچھا ادھر سے دوسرا کون آیا تفریتی, اس نے کہا یہ کیا ہے, اٹھاؤ اس کو جمع کرو بدعت ہے یہ سب خراب. کس نے کہا آپ سے؟ حضرت کا جو واقعہ مثلا جناب زارا سلام اللہ علیہ کا معجزہ ہے کہ آپ یہودی کے گھر تشریف لے کر گئیں اور آپ کے معجزے سے دلہن زندہ ہو گئی, تاریخ میں موجود ہے. اگر روایت اس کی ضعیف بھی ہو تب بھی اس سے کیا عقائد پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی حرام واقعہ ہوگا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک ضعیف اگر روایت ہے, فرض کریں روایت تو موجود ہے, کوئی خاص فرق تو نہیں پڑے گا. زیادہ سے زیادہ ہوگا کہ روایت ضعیف ہے, آپ یہ نہیں کوئی اور مجزو پڑھ لیں. لیکن اس بی بی کی کہانی نے گھر کے بچے بچے کو حضرت زہرہ کے ذکر سے جوڑا ہوا تھا جو مجھ تفریتی کی وجہ سے کیا ہوا نکل گیا. ایک ٹرینڈ تھا نا, چھوٹا سا بچہ امتحان دینے کے لیے اس نے کہا چلو بی بی کی کہانی مان لو. حالانکہ بی بی کی کہانی مدد اس کی ضرور کرے گی, لیکن ہم نے مطلب ذہن میں بچوں کے یہ نہیں ڈالا ہوتا کہ تم بی بی کی کہانی مانو گے تو پاس ہو جاؤ گے. وہ صرف حضرت سے توسل کے لیے, اور کیا کرتا تھا شام کو جب اس نے پیپر اچھا ہو گیا بھاگ کے گیا پانچ ٹافیاں, پانچ روپے کی ٹافیاں خریدی, کسی گھر کی بڑھیا سے کہا مجھے بی بی کی کہانی سنا دو. اہل بیت کا ذکر گھر کے اندر موجود تھا میری نگاہ تفریت نے, مگر اہل بیت وسیلہ نہیں ہے. مگر اہل بیت کے وسیلے سے آتا نہیں ہوتا, مگر اہل بیت علت اور معلول کے قواعد کے اوپر حاکم نہیں ہے. کیا ہوا؟ میری تفریت. لہذا علوم آل محمد سے جب آشنائی نہیں ہوتی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ افراد اور تفرید کا ہم شکر, دونوں راستے خطرناک. امام رضا علیہ السلام والسلام علوم آل محمد, اب آل محمد میں کسی کو عالم کہا جانا یہ ایسے ہی ہے جیسے پی ایچ ڈیز کے درمیان میں کسی کو عالم کہا جائے. چھوٹی سی مثال ہے, حالانکہ جہاں پہ سارے پی ایچ ڈیز ہوں وہاں پر ایک بندہ اور پی ایچ ڈی کر لے نا, اس کو جہاں سب پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں وہاں پر اس کو اس سے بھی آگے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے. آل محمد کے درمیان میں آل محمد کہلانا آسان کام نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے, اب تاریخ ہو کبھی بار بیان کروں تفصیل سے تو یہ ساری بات ہے. بنو عباس کے یہ طاغوتی بادشاہ مامون ان میں سے وہ مکار اور عیار آدمی ہیں کہ جو پبلک کو یہ فیس اپنا دکھانا چاہتا ہے کہ میں بہت علم دوست ہوں, اور یہ فیس دکھانے کے لیے وہ کیا دو, ایک تیر سے دو شکار ہیں. ایک طرف سے اپنے آپ کو علم دوست ثابت کرنا, دوسرا بار بار امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے مناظرے کرانا اس سوچ کے ساتھ, اس فکر کے ساتھ کہ شاید کسی علم کا ماہر, شاید کسی علم کا کوئی ماہر ایسا نکل آئے جو امام رضا کو شکست دے سکے. لہذا سب سے زیادہ جو مناظرے ہوئے ہیں علمی وہ امام کے ہوئے. اور چونکہ کوئی لامت ہے ہمارے اور آپ کے لیے واضح سی بات ہے یہ کہ کسی بھی مناظرے میں امام کی شکست نہ ہونا اس نے باعث بنی یہ بات کہ آپ کو کیا کہا جانے لگا, امام عالم آل محمد. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بس ایک واقعہ ذکر کروں گا کہ رؤوف آل محمد کہا جاتا ہے امام رضا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس کی زیارت کی سب سے زیادہ تاکید آئی ہے وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. حتیٰ بعض روایتوں کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، کمن زار اللہ علی عرشہ، اس نے اللہ کی زیارت کی اس کے عرش میں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا میں سمجھتا ہوں شاید ہم جیسے گناہگاروں کے لیے سب سے بڑا، سب سے بڑا جو انعام ہے. امام نے فرمایا جتنی بار تم میری زیارت کرو گے اتنی بار میں تمہارے پاس مرقد میں آؤں گا مرنے کے بعد، تنہائی. یہ جو اب آپ سوچئے، ہمارے بزرگان کا واقعا یہ ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہماری نمازوں کے بعد یہ جو ایک مختصر سی زیارت جس کو بچے آہستہ آہستہ فضول سمجھتے جا رہے ہیں، عزیزان من یہ فضول نہیں ہے. آپ دن میں تین مرتبہ جب امام کی زیارت کرتے ہیں تو اس عقیدے اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ کم از کم مرنے کے بعد تین مرتبہ ہر روز امام کی زیارت نصیب ہو. وعدہ کیا ہے امام؟ کس قدر رؤوف ہیں آل محمد، رؤوف ہیں آل محمد امام رضا. ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ کر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. امام کے حرم کی جو ابتدائی بلڈنگ ہے اسے شیخ بہائی نے تعمیر کروایا، اس کا ڈیزائن، اس کا سارا کچھ شیخ بہائی. شیخ بہائی کا ہی واقعہ ہے اور غالباً انہی کی کتابوں یا کشکول میں اس کو نقل کیا گیا ہے کہ جب اس کا دروازہ لگنے کا مرحلہ آیا تو جس مستری سے یا جس کنسٹرکٹر سے آپ نے بات کی ہوئی تھی، آپ نے اس سے کہا کہ میں ایک ہفتے کی مسافرت کے لیے جا رہا ہوں، جب میں وہاں سے واپس آؤں تب تم یہ دروازہ لگانا. اس نے کہا جی آپ نے پیسے دیے ہیں، آپ گویا مالک ہیں، آپ جب کہیں گے تب میں لگا دوں گا، مسئلہ نہیں ہے، آپ جائیں. شیخ بھائی چلے، ایک ہفتے کے بعد آئے. لازمہ تب شیخ بھائی امام رضا سے اس قدر اٹیچمنٹ ہے آپ کو کہ آپ کی قبر، شیخ بھائی کی قبر بھی حرم امام میں ہے. آئے تو سب سے پہلے کہاں گئے؟ امام کی زیارت. اور جیسے امام کی زیارت کے لیے پہنچے دیکھا دروازہ لگا ہوا، منع کر کے گئے تھے ایک ہفتے کی مسافرت پہ جا رہا ہوں مت لگانا، لیکن جب آئے تو دیکھا دروازہ لگا. اب احمد اس کے بعد کہاں گئے ہوں گے؟ سیدھے اس کنسٹرکٹر، اس مستری کے پاس. اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، جو باہر نکلا تو دیکھا شیخ بھائی کھڑے ہوئے. شیخ بھائی نے کہا بھائی تمہیں میں نے مگر منع نہیں کیا تھا کہ دروازہ مت لگانا. کہا میں آپ سے کیا کہ بیان کروں، کچھ حالات ایسے پورے. کہا کیا حالات پیش آ گئے؟ کہا قبلہ جیسے ہی آپ گئے پہلی ہی رات خواب میں مجھے امام رضا کی زیارت ہوئی. اور میں نے امام رضا کو کہتے ہوئے سنا، امام رضا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم یہ دروازہ لگا دو. کہا میں صبح اٹھا، میں نے سوچا کہ شیخ بھائی نے مجھے منع کیا ہے اور مجھ جیسے گناہگار کے خواب میں امام آ کر مجھ سے کہیں تم دروازہ لگا دو، ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے ذہن کا خلل ہو، کوئی مجھے بہکانا چاہتا ہو، شیطان کی کوئی کاریگری ہو، لہذا میں نے توجہ نہیں کی. اگلی رات دوبارہ میں نے امام کو خواب میں دیکھا. امام نے کہا مگر میں نے تجھ سے کہا نہیں ہے کہ میرے حرم کا دروازہ لگا دے. کہا میں نے اگلی صبح پھر اٹھ کر یہی سوچا کہ بھائی مجھ جیسا گناہگار کہاں، امام رضا کہاں، اور شیخ بھائی نے مجھ سے وعدہ لیا ہے وہ معاملے کے، میرا معاملہ ان کے ساتھ ہے، انہوں نے منع کیا ہے. کہا میں نے دوسرے دن بھی توجہ نہیں. تیسری رات میں نے امام کو حالت غضب میں دیکھا اور امام نے گویا مجھے ڈانٹ کر کہا کہ جب میں تجھ سے کہہ رہا ہوں دروازہ کیوں نہیں لگا رہا. کہا ایسے ہی عالم میں مجھے قوت اذن گویائی عطا ہوا اور میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا مولا شیخ بہائی نے مجھے منع کیا ہے. امام نے فرمایا حرم اس کا ہے یا ہمارا، جب ہم تجھے امر کر رہے ہیں کہ لگا دے دروازہ تو لگا دے، ہم ذمہ دار. کہ اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے صحیح کیا یا غلط. تیسرے دن میں نے اٹھ کر دروازہ لگا دیا. جب یہ بات سنی تو دیکھا شیخ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، شیخ گریا کر. اب یہ جو مصری تھا یہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا شیخ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں، اگر میں تین رات متواتر امام رضا کو نہ دیکھتا اور امام کو اس غضب کی حالت میں نہ دیکھتا، میں کبھی بھی غلطی نہ کرتا، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. شیخ نے کہا نہیں، تو نے غلطی نہیں کی. کہا اگر میں نے غلطی نہیں کی تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا تجھے نہیں معلوم، میں ایک عامل کو جانتا ہوں کہ جس نے ایک ایسا تلسم تیار کیا تھا، ایک ایسا تعویذ تیار کیا تھا، ایک ایسی دعا تیار کی تھی کہ اگر میں اس تعویذ کو اس دروازے کے اندر لگا دیتا اور پھر دروازہ لگاتا، کوئی گنہگار اس دروازے سے گزر نہ پاتا. میں گیا تھا وہ تلسم لینے، لیکن گویا امام چاہتے ہیں کہ گنہگار ہمارے پاس آئے. امام چاہتے ہیں، بلانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مجھ جیسے گناہگاروں کے گناہ کہاں بخشے جائیں گے اگر امام کی خدمت میں نہیں بخشے جائیں گے. وہ رؤوف آل امام، میرے تمام تر گناہوں کے باوجود جو مجھے اذن زیارت عطا کر دیتا ہے، اس ذات کا نام امام رؤوف. لہذا عزیزان، بے تحاشا واقعات ہیں. اور یاد رکھیے گا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے جتنے واقعات ہیں وہ سارے کے سارے، اگر کوئی واقعہ کوئی موجودہ پیش آتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہے حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ان تمام کے تمام واقعات کی تحقیق کرنا. لہٰذا اہل بیت کے لیے کام مشکل نہیں ہے. میں تو حیران ان لوگوں پر ہوتا ہوں جن کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت تکوینی کے اندر شک ہے. یہ کام اہل بیت کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے. مردے کو زندہ کرنا آج بھی اہل بیت کے لیے کوئی کام نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. ہم شیطان کے راستے پر جس طریقے سے ہم یقین کریں، اہل بیت سے مانگنا بھول گئے ہیں. اہل بیت سے توسل کرنا، میں کب توسل کروں گا؟ جب مجھے ٹی وی بند ہوگا تو امام یاد آئیں گے، جب میرے گھر میں ناچ گانے کی آواز بند ہوگی تب مجھے امام یاد آئیں گے، جب میں موبائل چھوڑوں گا تب مجھے امام یاد آئیں گے. شیطان ہمیں پکڑ کر کہاں لے کر جا. اہل بیت کیا چاہتے ہیں؟ اہل بیت چاہتے ہیں اگرچہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو آئے ہمارے دروازے پر. اور اہل بیت کی اس شفاعت کا دروازہ تا دم مرگ کھلا ہوا ہے. میں اپنی زندگی کی ہزاروں چیزیں پلان کر لیتا ہوں، مجھ سے ایک زیارت کا سفر پلان نہیں ہوتا. امام کہہ رہے ہیں ہمارے راستے میں قرض لے کر آ نہ سکتے ہو، قرض لے کر آؤ. میں اپنے گھر میں 40 انچ کا ٹی وی خریدنے کے لیے تو 20 ڈال کر وہ ٹی وی لے آتا ہوں. گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، 80,000 کا ایئر کنڈیشن لے آتا ہوں. قبر میں کیا لگاؤ گے؟ قبر میں کیا دیکھو گے؟ قبر میں کیا کرو گے؟ کبھی سوچا؟ اسی لیے آئمہ بار بار جو قبر کو یاد دلاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا سی دیر کی گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، بھاگا بھاگا جاتا ہوں، ایئر کنڈیشن لا کے لگاتا ہوں. حالت یہ ہو گئی کہ اب چھوٹی اسکرین میں مجھے بتا نہیں آتا، میں بڑی اسکرین چاہتا ہوں، صوفے مجھے نرم چاہیے. قبر میں کیا ہوگا؟ ان تمام چیزوں کے لیے میرے پاس پیسہ ہے. میں نے کبھی سوچا اپنی زندگی میں کم از کم کوئی ایک ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ جاؤں جو قبر میں مجھے آسائش پہنچاتا رہے؟ کوئی اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسی بنا رکھ جاؤں کہ جو قیامت تک میرے لیے صدقہ جاریہ بن کر مجھے آرام اور سکون پہنچاتا رہے. بہرحال بحث کو میں اس طرف لے جانا نہیں چاہتا. شب ولادت امام رضا، دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارے الہ بحق امام رضا، بحق امام رضا، واقعا امام کا وسیلہ ایسا وسیلہ ہے جو خدا کی بارگاہ ہمیں رد نہیں ہو. بحق امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، بارہ الہ ہمیں صحیح معنی میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. دین کے راستے میں صحیح معنی میں ہمیں صحیح معنی میں قربان ہونے اور قربانی دینے کی توفیق عنایت فرما. بارہ الہ بحق امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ ہیں ان کو معاف فرما. خصوصاً آج کی شب میں ہمارے مرحومین، بالاخص وہ مرحومین جن کی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، بحق امام رضا ان سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. جوار امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں سب کو جگہ عنایت فرما. بار الہ بحق امام رضا جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جتنے پریشان حال مومنین ہیں سب کی بار الہ پریشانیوں کو دور فرما. بالخصوص جو مومنین صاحب اولاد نہیں ہیں بارے اللہ، ان سب کو بحق امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اولاد نرینہ صالحہ عنایت فرما بارے اللہ، بحق امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، استعمال استکباری قوتوں کو نیست و نابود فرما، تمام علماء مراجع اعظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب، انقلاب اسلامی، حزب اللہ، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، بحق امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرمام. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.